الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پچھلی تین راتوں میں ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ینظرکم اللہ تنافسکم فیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں تمہارے تنافس کو دیکھ رہے ہیں. تنافس کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آگے بڑھنے کو، عبادت میں مقابلہ کرنے کو، عبادت میں جد و جہد کرنے کو دیکھ رہے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس مہینے میں عبادت میں آگے بڑھو تاکہ اللہ تمہارے لیے اپنے فرشتوں میں فخر کرے. عقلی طور پہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ نظر کیے ہوئے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم عبادت میں، نیکی میں آگے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے. انسان جب اپنے کسی خادم کی تنخواہ کو بڑھاتا ہے تو ضرور دیکھتا ہے کہ جی اب وہ کام صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اور اگر خادم کی تنخواہ 70 گنا بڑھا دی جائے، 10,000 پہلے دیتے تھے، اب 7 لاکھ اسے دینے لگے ہر مہینے، تو پھر تو ہم بالکل پیچھے ہی پڑ جائیں گے کہ جی جو کام تیرے ذمہ ہے اب تو کر کے دکھا. تو اللہ رب العزت نے بھی بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، عبادت کا اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یغشاکم اللہ فیہ، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے اس مہینے میں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس مہینے میں کیا کرتے ہیں. تو پچھلی تین راتوں میں ہم نے کہا کہ اللہ رب العزت ہمارے ذکر اذکار کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور تیسرا اس مہینے میں اللہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ کیسا رویہ، کیسی خدمت کرتے ہیں. آج کی ان مبارک گھڑیوں میں ایک اور چیز کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کو اللہ بہت ہی زیادہ غور سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اس مبارک مہینے میں کس طرح استعمال کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، یہ جو روزہ ہے یہ ایک ڈھال ہے جب تک کہ اس ڈھال کو پھاڑ نہ دیا جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی یہ روزہ جو ڈھال ہے اس ڈھال کو کیا چیز پھاڑ دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا، جھوٹ اور غیبت جو ہے یہ اس ڈھال کو پھاڑ دیتی ہے. زبان کا غلط استعمال ان روزوں کو ضائع کر دیتی ہے. اسی لیے کئی علماء کے نزدیک کھانے پینے سے صرف روزہ نہیں ٹوٹتا، جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جمہور علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، مگر ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بالکل پکی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہیں کہ میں نے اجر کو بڑھا دیا ہے، میں نے شیطان کو بھی دور کر دیا ہے، یہ تمام مخلوقات کو اس روزے دار کے لیے دعا پہ لگا دیا ہے۔ اب یہ روزے دار بھی کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ اللہ نے دیکھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو چیز اللہ دیکھ رہے ہیں وہ انسان کی زبان کا استعمال ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان کو جس طرح بھی استعمال کرو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ 100 سال کا کافر ہے، 100 سال کا گناہگار، 100 سال اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، 100 سال بعد اس زبان سے 2 کلمے نکالتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ 2 کلمے زبان سے کیا نکلے، 100 سال کا کفر معاف، 100 سال کے گناہ معاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو رمضان المبارک میں اس زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا بڑا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی 2 عورتیں تھیں، اور یہ 2 عورتوں جو تھیں ان کے بارے میں خبر آئی کہ بھوک ان کو اتنی شدید روزے میں لگ گئی، اتنی شدید لگ گئی کہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے سمجھا کہ یہ ہلاک ہونے والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خبر گئی، آپ نے ایک پیالہ نکال کے دیا کہ جاؤ یہ پیالہ ان دونوں عورتوں کے پاس لے جاؤ اور ان کو کہو کہ طے کریں اس پیالے میں۔ تو دونوں عورتوں نے اس پیالے میں طے کیا، اس پیالے میں جب انہوں نے طے کیا تو اس پیالے میں خون بھی تھا اور گوشت بھی تھا۔ سارے لوگ حیران ہوئے کہ یہ خون اور گوشت کہاں سے آیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی غیبت کر رہی تھی، اور مسلمان کی غیبت کرنا اسی طرح ہے جیسے اس کا گوشت اور خون کو کھانا ہے۔ تو انہوں نے روزہ تو حلال سے رکھا مگر روزے کے دوران حرام کر رہی تھی۔ پکی بات ہے اس روزے میں اللہ رب العزت ہماری اس زبان کا استعمال دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس زبان سے خیر کی بات نہیں کر سکتے تو اس زبان سے غلط بات بھی نہ کریں۔ ہمارے مشائخ تو خاموش رہنا سکھاتے تھے، چنانچہ سلسلہ علی نقشبندیہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ باقی ملہ رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے اور بہت ہی کم گو تھے، زیادہ گفتگو نہیں فرماتے تھے، بہت ہی کم گفتگو فرماتے، بس سارا وقت اللہ کی یاد میں خاموشی کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے، خاموشی تھی، حضرت بھی خاموش، وہ بھی خاموش، یہ بھی دل میں اللہ کو یاد، وہ بھی دل میں اللہ کو یاد۔ اتنے میں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت فرما دیں، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت آپ کچھ نصیحت فرما دیں، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوا اس کو ہمارے الفاظ سے بھی فائدہ نہیں ہوا، یعنی جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ الفاظ سے بھی کچھ نہیں سیکھے گا۔ تو یہ خاموش رہنا یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے، یہ بھی جلیل القدر لوگوں کی بڑی نشانی ہے کہ زیادہ بولتے نہیں ہیں۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے۔ تو یہ خاموشی سیکھنے والی چیز ہے، اس زبان کو غلط استعمال نہ فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے گا میں اسے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو اس کے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی زبان کے صحیح استعمال، اور ایک جو 2 اس کے رانوں کے بیچ ہے، یعنی شرمگاہ کا صحیح استعمال۔ تو یہ زبان کا استعمال اس کی طرف اللہ متوجہ ہے. رمضان میں پورے دن کا کھانا پینا چھوڑا اور غیبت اور جھوٹ کر کے لڑائی جھگڑا کر کے ہم نے اس زبان کی ذریعے سے اس پورے روزے کو ضائع کر دیا. محنت والا گرمیوں والا روزہ اور زبان کی سلپ کی وجہ سے انسان جو ہے اس روزے کو ضائع کر دیتا. ہمارے اکابرین زبان کا استعمال ہی رمضان میں چھوڑ دیتے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خانقاہوں پہ جاتے ہیں اور جا کے چپ کر روزہ رکھتے ہیں کہ یہ خاموش رہنا میں نے سیکھنا ہے. ہمارے اکابرین اس زبان کے معاملے میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا, باقاعدہ سکھایا کہ اگر روزے کے دوران اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور آ کر کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کرنا چاہے اس کو آگے سے کہہ دیا کرو کہ بھائی میں روزے سے ہوں. تو باقاعدہ سکھایا ہے کہ اس زبان سے نہ لڑنا ہے, نہ بحث کرنی ہے, نہ جھوٹ بولنا ہے, نہ غیبت کرنی ہے, نہ بد کلامی کرنی ہے, نہ گالی گلوچ کرنی ہے, نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے, نہ غصہ کرنا ہے. یہ زبان رمضان میں اللہ کی یاد کے لیے ہے. بڑی نعمت ہے یہ زبان. ابھی تو ٹر ٹر کر دیتے ہیں اور زبان کو کبھی یوں استعمال تو کبھی وہ استعمال. اللہ معاف کرے اگر خدا نہ خواستہ یہ زبان اللہ ہم سے لے لے تو پتہ چلے کہ کتنی بڑی نعمت تھی, ناقدری کرتے تھے. ہمارے اکابرین اس زبان کے استعمال کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے, بہت زیادہ. سچے لوگ تھے اور اللہ نے سچے لوگوں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہ لوگ جو ایمان لائے ڈرو اللہ سے, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ جو زبان کا صحیح استعمال کرنے والا ہے وہی اللہ والا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے, فرماتے تھے المرء تحت لسانہ, انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے, جیسے ہی زبان کھولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے, سچا ہے کہ جھوٹا ہے, امیر ہے کہ غریب ہے, پڑھا لکھا ہے کہ جاہل ہے, دین والا ہے یا بے دین ہے. یہ تمام چیزیں اس زبان کے کھلنے سے پتہ چل جاتی ہیں. اس زبان کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے. انگریزوں کا دور تھا اور انگریزوں کے دور میں ایک مسلمان اور ایک ہندو کی زمین کے ٹکڑے پہ ایک اختلاف ہو گیا. ہندو کہتا تھا یہ میرا زمین کا ٹکڑا ہے, مسلمان کہتا تھا میرا زمین کا ٹکڑا ہے. لڑائی ہوئی, دونوں نے کیس کر دیا کورٹ میں. اب ہندو اور مسلمان کی زمین کے ٹکڑے پہ لڑائی ہو گئی, کیس اور زیادہ مشہور ہو گیا. جب ہندو نے کہا کہ جی اگر یہ کیس میں جیتوں گا تو اس پہ مندر بناؤں گا, مسلمان نے بھی جذبے میں آ کے کہا کہ کیس میں جیتوں گا تو اس پہ مسجد بناؤں گا, اب اخباروں میں بھی کیس کا تذکرہ آنے لگا. ہر طرف جو لوگ تھے اسی کیس کی بات کر رہے ہیں کہ جی مسلمان اور ہندو کا بڑا کیس ہے, کون جیتے گا. جو کیس کی تاریخ آتی کورٹ بھرا ہوا ہوتا, حتیٰ کہ انگریز جج جو تھا وہ بھی پریشان ہو جاتا کہ یہ ایک ملک گیر خبر بن گئی ہے اور اس کا کیس کا فیصلہ جو ہے ایک طرف ہوا یا دوسری طرف ہوا, اس نے لڑائی شروع کروا دیتی ہے. تو جج بھی پریشان تھا کہ اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. آخر کو جج نے ہندوؤں کو بلا لیا اور ان کو بلا کے کہا کہ بھائی دیکھو ہم نہیں چاہتے کہ لڑائی جھگڑا ہو, کوئی ایسا حل تم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو آپس میں آرام سے حل ہو جائے معاملہ, ایسا کوئی حل آپ کے ذہن میں ہے, کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کو بھی قابل قبول ہو, ان کو بھی قابل قبول ہو, اس کا فیصلہ مان جاؤ اور لڑائی نہ ہو. ہندوؤں نے آگے سے کہا کہ ایک مسلمان ہے, اس کا ہم فیصلہ ماننے کے لیے تیار. جج بڑا حیران ہوا کہ اس کیس میں جس کیس میں اندر مسلمان اور ہندوؤں کا جھگڑا ہے اس میں آپ کسی مسلمان کا فیصلہ ماننے کے لیے بھی تیار ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایک مسلمان کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا جی کون ہے وہ مسلمان؟ انہوں نے کہا جی مفتی الہی بخش خان دلوی ہے. جج نے کہا اچھا بلائیں ان مفتی صاحب کو. مفتی صاحب کو بلایا گیا اور مفتی صاحب سے انہوں نے بات کی کہ جی ہندو آپ کے اس کیس میں جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا ماننے کے لیے تیار ہے. مسلمانوں کو بھی بلایا گیا کہ جی ہندو کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے جو بھی فیصلہ ہوگا یہ مانیں گے, آپ بھی ان کا فیصلہ مانیں گے. مسلمان تو خوش ہو گئے کہ جی مسلمان کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا ہے مسجد کا, اور وہ بھی مفتی صاحب ہیں بڑے, جن کے ہاتھ میں فیصلہ دے رہے تو فیصلہ تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے مفتی صاحب کا فیصلہ. کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی اور اس کورٹ کی پروسیڈنگ کے اندر مفتی صاحب نے پوری اپنی تحقیق کی اور پھر تاریخ طے ہوئی کہ فلاں تاریخ کو مفتی صاحب جو ہیں وہ اپنا فیصلہ دیں گے. مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ ان کو کورٹ میں بلایا گیا اور ملک کی خبر تھی, ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے اور اخباروں میں خبر. اور پھر جج نے پوچھا کہ مفتی صاحب اب بتائیں آپ کا کیا فیصلہ ہے, یہ زمین ہندوؤں کے لیے ہے یا یہ زمین مسلمانوں کی ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میری تحقیق کے مطابق یہ زمین ہندوؤں کی ہے. سارے حیران, جج بھی حیران کہ مسلمان مفتی ہے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے. جج نے پھر پوچھا کہ مفتی صاحب اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے تو ہندو اس پہ مندر بنائیں گے. مفتی صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی جب زمین ان کی ہے تو ان کی مرضی ہے, اس پہ مندر بنائے یا اس پہ جو بھی کچھ بنائے. جج نے کہا بہت اچھا اب میں اپنا فیصلہ فائنل دیتا ہوں اس کے اوپر. اور جج نے یہ تاریخی فیصلہ دیا کہ آج کے اس کیس میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام اپنی سچائی کی وجہ سے جیت گیا. آج کے اس کیس میں مسلمان ہار گئے, اسلام سچائی کی وجہ سے جیت گیا. اللہ کی شان, جو ہندو تھے جو مسلمانوں سے یہ کیس لڑ رہے تھے انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب ہمارا بھی ایک فیصلہ ہے اور ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آج کے اس کیس کے بعد ہم یہاں جتنے ہندو ہیں ہم سب بھی اسلام اس کی سچائی کی وجہ سے قبول کر رہے ہیں, اور اب اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر اس جگہ پہ مسجد بنائیں گے. تو مومن ہے ہی وہی جو سچا ہے, جس کی زبان غلط استعمال نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے اور صحابہ کرام وضو کروا رہے تھے, پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے اور پانی کو پکڑ لیتے, اور پکڑ کے صحابہ کرام اپنے چہرے پہ وہ مبارک پانی لگاتے, اپنے سینوں پہ لگا رہے تھے, ہاتھوں پہ لگا رہے تھے, حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وضو مکمل فرما لیا. آپ نے وضو مکمل فرما کے کہا کہ بھائی یہ پانی تم کیوں اپنے چہروں اور سینوں پہ اور ہاتھوں پہ لگا رہے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے یہ پانی اپنے چہروں پہ اپنے ہاتھوں پہ لگا رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو دین اسلام سچوں کا دین ہے, کوئی شخص بھی اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس زبان کو صحیح طرح سے استعمال نہ کرے. اس رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی جہاں ہمارے بہت سارے اعمال پر نظر ہے اس زبان پہ بھی نظر ہے. یہ زبان ہمارے روزے کو توڑوا سکتا ہے یا یہ زبان ہمارے روزے کو کامیاب کروا سکتی ہے, اس لیے زبان کے معاملے میں احتیاط بہت ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گزر ہوا چند لوگوں کے پاس سے, آپ نے بڑے غور سے ان کو دیکھا اور کہا کہ تم خلال کرو. میں کہا اللہ کے نبی ہم نے تو ابھی گوشت بالکل نہیں کھایا ہے. فرمایا گوشت تو تم نے نہیں کھایا مگر اپنے بھائی کی غیبت کی ہے, یہ بھی اس کے گوشت کھانے کی طرح ہے. تو اس لیے مومن رمضان میں اپنی زبان کو اسی طرح بچاتا ہے جیسے اپنے منہ کو کھانے پینے سے بچاتا ہے. جس طرح کھانا پینا اس کے روزے کے اجر کو ختم کر سکتا ہے، اس زبان کا غلط استعمال بھی اس کے روزے کے اجر کو ختم کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور خلافت تھا، ایک ایران کا شہزادہ تھا، اس نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، بڑے سارے مجاہدین کو اس نے قتل کروایا، تو بڑی سخت قسم کی اس نے مسلمانوں کے خلاف معاملات کیے، اور اتنے سخت معاملات کیے آخر کو وہ پکڑا گیا. جب پکڑا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کو لایا گیا. جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈر دیا کہ بھائی اس کو قتل کر دیا جائے. جلاد کو بلایا گیا، اور یہ جو جلاد تھا یہ اپنی کلہاڑی لے کے آ گیا کہ جی ان کا سر قلم کرنا ہے. تو جلاد تیار تھا، حضرت عمر نے پوچھ لیا کہ بھائی کوئی تیری آخری خواہش ہے جس کو تو پورا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک پیالہ پانی پینا چاہتا ہوں. تو ایک پیالہ پانی اس شہزادے کے لیے منگوایا گیا، اور وہ پیالہ جو ہے اس شہزادے کو پیش کیا گیا. اب وہ شہزادہ یہ پانی کا پیالہ جو ہے پی رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ لڑکھڑا بھی رہا ہے اور ہل رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. حضرت عمر نے پوچھ لیا بھائی کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے تو؟ اس نے کہا اس لیے پریشان ہو رہا ہوں کہ یہ مجھے ڈر ہے کہ پیالہ پیتے پیتے، پانی پیتے پیتے ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی تلوار جو ہے یہ جلاد چلا دے، تو مجھے پورا پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ فکر نہ کر، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لے گا یہ جلاد اپنی تلوار نہیں چلائے گا. اب اس نے جیسے یہ بات سنی اس نے سارا پانی زمین پہ ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد کہا کہ آپ نے کہا کہ جب تک یہ نہیں پیوں گا تب تک جلاد تلوار نہیں چلائے گا، تو اب تو وہ تلوار نہیں چلا سکتا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ بات تو اسی طرح میں نے کی ہے کہ یہاں جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تب تک جلاد تلوار نہیں چلائے گا. اب دوسرے صحابہ کرام حضرت کے مشیر اتنے سارے، حضرت یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، آپ حکم دیں اس کا سر قلم کروائے. سارے جتنے تھے دربار میں کھڑے ہوئے سب نے کہا اس کا سر قلم کریں، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، زبان سے جو بات نکلی ہے وہ تو یہی ہے کہ جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تب تک تلوار نہیں چلے گی. سب کے مشورے کے خلاف آپ نے کہا کہ میں تلوار نہیں چلاتا. جب آپ نے سب کے مشورے پہ یہ کہا کہ میں تلوار نہیں چلاتا، اس ایرانی شہزادے نے کہا کہ میں دین اسلام قبول کرتا ہوں. یہ سچا دین ہے کہ جس میں سچ کو اتنا بلندی دی گئی ہے. آج ہماری زبانیں سچ سے خالی ہیں. تو دین اسلام نے زبان کے صحیح استعمال کو پہلی دی ہے. اس رمضان میں اللہ کی خاص نگاہ اس زبان پہ ہے، اس کو باقی مہینوں کی طرح نہ استعمال کریں کہ جو دل میں آئے بول دے. ہمارے بزرگوں نے اس زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کیا، حتیٰ کہ آرگیومنٹ کرنا، حتیٰ کہ کسی کے ساتھ بحث کرنے سے بھی آپ پرہیز کرتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ زبان جب بحث کرتی ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو بحث کرنا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو. اور آج ہم رمضان میں وقت گزارنے کا طریقہ ہم نے یہ کیا ہے کہ بحث شروع کر دیتے ہیں. تو رمضان میں یہ زبان اللہ کی یاد کے لیے، رمضان میں یہ زبان قرآن کے لیے ہے، رمضان میں یہ زبان اپنے مسلمان بھائیوں کی غمخواری کے لیے ہے، رمضان میں یہ زبان دوسرے کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے ہے. اس کا زیادہ استعمال ان چیزوں کے لیے کریں، دوسری چیزوں کے لیے اس کا استعمال نہ کریں. محبت کی بات کسی سے کرنی ہے, اچھی بات کسی سے کرنی ہے تو اس زبان سے خوب کریں, پھر اس زبان سے دل نہ دکھائیں. آج تک اس زبان کو ہم یوں استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ہم استعمال کر لیں گے اور کوئی پوچھا نہیں جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث اس عاجز نے جب سنی حیران ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا, دوسروں کی عزتیں اچھالنے کے پیچھے پڑ جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائے گا, اور جس کی عزت کے پیچھے اللہ پڑیں گے اللہ اسے ذلیل ضرور کریں گے اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھا کیوں نہ ہو. تو زبان تو غلط استعمال نہ کرے. یہ زبان اللہ کی بھی بڑی نعمت ہے, جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طرح استعمال کریں. ہمارے اکابرین نے اس زبان کا ایسا استعمال کیا تاریخ انسانیت میں مثال نہیں ملے گی. چنانچہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مفتی لطف اللہ رحمت اللہ علیہ, اپنی پوری فیملی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے سفر پہ, عورتیں بھی تھیں, بڑا کاروان تھا. گزر رہے تھے کسی راستے سے تو وہاں ڈاکو آ گئے اور ڈاکو نے بالکل نرغے میں لے لیا پورے کاروان کو اور کہا کہ جو کچھ ہے دے دو. حضرت آگے بڑھے اور ڈاکوؤں سے مذاکرات کیے کہ دیکھو جو کچھ ہوگا ہمارے پاس, جو سونے چاندی کی چیز ہوگی وہ تمہیں دے دیں گے, مگر عورتیں ساتھ ہیں تم آگے نہ بڑھو. ڈاکوؤں نے بھی دیکھا کہ بڑی معتبر بزرگ لگتے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں, ہم اندر نہیں آئیں گے, آپ خود ہی سارا سونا چاندی پیسہ جو ہے وہ نکال کے دے دیں. تو حضرت نے اندر اپنے پورے خاندان کو کہا کہ جس کے پاس جو پیسہ ہے, جس کے پاس جو سونا ہے, جس کے پاس جو چاندی ہے سب نکال کے دے دیں. ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا ہے, ان کو ہم نے اس بات پہ روک دیا ہے اندر آنے سے کہ ہم خود ہی ان کو دے دیں. سارا جو سونا تھا چاندی تھا پیسہ تھا سب کچھ سب نے نکال کے رکھ دیا. حضرت نے وہ سب کچھ اٹھا کے اور ان ڈاکوؤں کو دے دیا. ڈاکو بھی چلے گئے, حضرت کا کاروان بھی چلے گیا. کاروان آگے گیا تو گھر کی کسی بچی نے بڑی خوش ہو کے بتایا کہ جی یہ ایک انگوٹھی جو تھی یہ میں نے بچا لی, یہ ہم نے ڈاکوؤں سے بچ گئی. حضرت کو یہ بات پہنچی, بڑی خوشی خوشی اس نے بتایا کہ ابا حضور یہ انگوٹھی میں نے بچا لی, یہ ہم نے ڈاکوؤں سے کم از کم بچا لیا. حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ تم نے بچا لیا, مگر میں نے تو ان سے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہر چیز جو ہے سونے چاندے کی وہ تو ہم آپ کو دے دیں گے, تو اب اس قول کے مطابق اس انگوٹھی پہ ہمارا حق نہیں ہے, آپ نے اپنے کاروان کو واپس کر دیا اور آپ جلدی جلدی پہنچے ان کے پاس, ڈاکوؤں کے پاس. وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ کون آ رہا ہے اور یہ کیا واپس لڑنے کے لیے آ رہے. آپ نے کہا نہیں نہیں ٹھہرو, یہ ایک انگوٹھی رہ گئی تھی, یہ بھی آپ کی بنتی تھی, بات تو یہی کی تھی کہ جتنا سونا چاندی ہوگا وہ سب تم کو دیں گے, یہ ایک رہ گئی تھی, یہ واپس کرنے آ رہے ہیں. اس ڈاکو نے یہ لیا تو ڈر گیا, اللہ اکبر یہ کوئی انسان ہے. اس نے معافی مانگی, سارا سونا چاندی واپس کیا اور پھر سے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام قبول کیا. ہمارے اکابرین نے اس زبان کو صحیح طرح سے استعمال کیا. رمضان المبارک میں اس زبان پر اللہ کی خاص نظر ہے, اس زبان کا صحیح استعمال ویسے بھی ضروری ہے, مگر رمضان میں اللہ نے اس زبان کے غلط استعمال پہ اس روزے کو ضائع کرنے کا فرمایا ہے, اس لیے اپنے اس روزے کو بچائیں. اللہ کی خاص نگاہ اس زبان پہ ہے, اگر اس زبان سے کچھ کرنا ہی ہے تو اس زبان سے قرآن کی تلاوت کریں, اگر اس زبان سے کچھ اور کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی یاد کریں, اور اگر اس زبان سے کچھ اور کرنا ہے لوگوں کی غمخواری کریں, میٹھے بول بولیں, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کریں. اللہ تعالیٰ اس زبان کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے. اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں.
دل میں تیری یاد ہو, دل میں تیری یاد ہو, مولا میری فریاد سن. لب پہ تیرا نام ہو, مولا میری فریاد سن. دل میں تیری یاد ہو, مولا میری فریاد سن. لب پہ تیرا نام ہو, مولا میری فریاد سن. تو ہی مقصود حقیقی, تو میرا محبوب ہے. تو ہی مقصود حقیقی, تو میرا محبوب ہے. کر دے اپنا قرب عطا, مولا میری فریاد سن. کر دے اپنا قرب عطا, مولا میری فریاد سن. لب پہ تیرا نام ہو, مولا میری فریاد سن. اہل دل سب تیرے ہی ذکر میں ڈوبے ہوئے, اہل دل سب تیرے ہی ذکر میں ڈوبے ہوئے. ایک نظر اس آسی پر, مولا میری فریاد سن. ایک نظر اس آسی پر, مولا میری فریاد سن. دل میں تیری یاد ہو, مولا میری فریاد سن. لب پہ تیرا نام ہو, مولا میری فریاد سن. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ جگ ہسائی سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمت حاصل ہونے کے بعد رحمت سے دور ہونے سے محفوظ فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا یہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ تو رحمت کا عشرہ ہے، میرے مالک اس رحمت کے عشرے میں ہمیں بھی اپنی رحمت کی نگاہ عطا فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں آپ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، میرے مالک ہمیں آپ کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل نہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ آپ کے نیک بندے اس مبارک مہینے میں نیکیاں آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ ہم آپ کے وہ بندے ہیں کہ اس مہینے میں بھی اپنی غفلتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں، اللہ آپ کے نیک بندے نیک اعمال کرتے ہیں، میرے مالک ہم آپ کے وہ بندے جو اس مبارک مہینے میں بھی گناہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، میرے مالک اس مبارک رات میں ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ جو گناہ کیے اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ جس گناہ کی وجہ سے آپ ناراض ہیں اے اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرما، اے اللہ وہ بندہ ہی کیا جو رمضان میں بھی اپنے مالک کو راضی نہ کر سکے، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا اللہ تیرے نیکوں میں آیا بیٹھا، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی زندہ فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنی رضا نصیب فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں، میرے مالک ہمارا تو آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ میرے کمزور بندے اللہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ چند دن عبادت کرتے ہیں
تیرے غفلت کو اپنے اوپر تاری کر لیتے. میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ کب تک یہ بے سرور سجدے کرتے رہیں گے؟ اللہ کب تک یہ نماز کی لذت سے محروم رہیں گے؟ میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا, روزہ دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں اس دعا پہ آمین کہتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کو آپ کے ان فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ اب اگر ہم نہیں سدھر سکے میرے مالک پھر کب سدھریں گے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. میرے مالک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا. اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے اپنے دیوانہ وار محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا. اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے اپنی رحمتوں کا ذریعہ بنا. میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما. اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما. میرے مالک جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی اس رمضان کے مہینے میں کوئی کہیں پس رہا ہے اللہ, کوئی کہیں پس رہا ہے, میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. میرے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ دلوں کے غموں کو دور فرما. اللہ دلوں کے غموں کو دور فرما. میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما. اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتے دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. اے اللہ ہمارے یہ ساتھی قاری مظہر اللہ صاحب ان کی پھپھی کا آج انتقال ہوا, اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.